الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ لب کشائی ہو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، جیسا کہ گزشتہ جمعوں میں آپ نے سماعت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمالات عطا فرمائے جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو جس دور میں لوگوں کی طرف بھیجا تو اس دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اسی قسم کے معجزات عطا کیے گئے کہ جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی قدرت اور اس کے رسول کی رسالت کا انکار کرتے اور جس بات میں وہ معترض ہوتے تو اللہ کا وہ نبی اس سے متعلق معجزہ پیش کرتا اور وہ لوگ ان کی رسالت کا اقرار کرتے. کئی معجزات آپ نے بارہا علماء سے سنے ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سراپا معجزہ بن کر بھیجا، سراپا معجزہ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو وہ کمالات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے، میں سرسری ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اصل موضوع جو آج مجھے بیان کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، آپ کے بال مبارک ہیں کہ آپ کے بال مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ جب کسی صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نسیان کا مرض ہو گیا، جو کچھ پڑھتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت ان صحابی کے سینے پر لگایا، ساری نسیان کی بیماری دفع ہو گئی اور ایسے ہو گئے کہ جو پڑھتے وہ انہیں یاد ہو جاتا، اور ایسا ان کا حافظہ ہو گیا کہ کچھ اس کے بعد بھولتے نہیں۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں بچپن میں کہیں کھیل رہا تھا کہ سرکار عبد قرار تشریف لائے اور آپ نے میرے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، تو کہتے ہیں کہ جس حصے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت رہا، بالوں کا وہ حصہ، سر کا وہ حصہ اور اتنے بال آج 94 برس کی عمر میں بھی سفید نہیں ہوئے، یعنی اور جتنے بال تھے ان کے سر کے حصے کے اور ریش مبارک تمام سفید ہے، لیکن اتنا حصہ بالوں کا کالا ہی رہا کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت پھیرا تھا۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایمان لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر اپنا دست شفقت پھیرا، ان کا چہرہ ایسا نورانی ہو گیا، ایسا نورانی کہ جب کسی اندھیری رات میں کسی اندھیری جگہ پر وہ جاتے تو ان کے چہرے کی نورانیت سے وہ گھر روشن ہو جایا کرتا تھا، وہ گلی روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ خندق کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا کہ خندقیں کھودیں، تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک خندق کی کھدائی کے وقت جب ہم کدال مار رہے تھے تو ایک چٹان بیچ میں آ گئی، ایک پتھر ایسا آ گیا کہ وہ ہمارے توڑے سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ پتھر ہم سے نہیں ٹوٹ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا ہے، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ نے اپنے شکم پر پتھر باندھا ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ایسی ایک ضرب لگائی کہ وہ چٹان بالکل پارا پارا ہو گئی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے شکم کی یہ حالت دیکھی تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں فوراً اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، میری بیوی نے کہا کہ ایک سا جو ہے اور ایک بکری جو گھر میں ہم نے پالی ہے۔ حضرت جابر نے کہا کہ فوراً اس سا کو پیسو اور اس کا آٹا بناؤ تاکہ روٹی بنائی جائے، اور آپ نے اس بکری کو ذبح کیا اور اس کا سالن تیار کرنے کے لیے چھوڑا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں حضور کے قریب ہو کر، چونکہ خندق کے موقع پر بے شمار صحابہ وہاں موجود تھے اور حضرت جابر کے پاس صرف ایک بکری، تو حضور کے قریب ہو کر اور حضور کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سا جو میرے گھر میں تھا اور ایک بکری میں نے ذبح کر دی ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیں تاکہ آپ کی دعوت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر، اپنی اہلیہ سے یہ کہو کہ ابھی روٹی پکانا شروع نہ کرے اور ابھی سالن جو ہے ہنڈیا کو چولہے سے نہ اتارے، جب تک کہ ہم آ نہ جائیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو ارشاد فرمایا, لو آج جابر کے گھر میں دعوت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد ان کی اہلیہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنے ساتھ کسی اور عورت کو بلا لو تاکہ وہ روٹیاں پکانے میں تمہاری مدد کرے. اور اس کے بعد آپ نے اپنا لعاب دہن اس آٹے میں ڈالا اور چولہے کے قریب جا کر کے اس ہنڈیا میں اپنا آب دہن ڈالا, اور اس کے بعد فرمایا کہ چولہے سے ہنڈیا کو مت اتارنا, صرف اس میں سے سالن نکالتی رہنا اور روٹیاں پکاتی جانا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میری بیوی روٹیاں پکاتی رہی اور سالن ہم اس ہنڈیا میں سے نکالتے رہے, کہتے ہیں کہ واللہ ہم 1000 آدمی تھے اور وہ ایک بکری کا سالن پورے 1000 افراد کو کفایت کر گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائے. حضرت جابر ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر, کسی جنگ کے موقع پر, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو صحابہ نے وہ لوٹا لا کر کے دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سوائے اس لوٹے کے اور ہمارے پاس پانی نہیں کہ ہم وضو کریں اور جس کو پیئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوٹے کے اندر اپنا دست شفقت جب رکھا, حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی ایک ایک انگلی مبارک سے ایک ایک چشمہ جاری ہو گیا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم 1500 افراد تھے اور تمام کے تمام افراد نے اس ایک لوٹے پانی سے تمام نے وضو کیا اور تمام نے خوب سیر ہو کر کے اسے پیا, اور اس کے بعد بھی پانی وہیں موجود تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ کمالات ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم 1500 تھے, اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی تمام کو کفایت کر جاتا. تو عزیزان گرامی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات, آپ کے اوصاف حمیدہ اور اوصاف جمیلہ یہ بیان کرنا اور اسے سننا یقیناً یہ بھی فائدے سے خالی نہیں. اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کے کمالات کو بیان جہاں کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں ہمیں عطا فرمائے. عزیزان گرامی, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سراپا معجزہ تھی, اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بال بال میں معجزہ عطا فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جب حضور بال تراشتے, صلی اللہ علی نبی الامی جوالہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاتم و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک جب ترشوا تھے, جب آپ حجامت بنوا تھے, تو حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کھڑے ہو جایا کرتے اور آپ کا کوئی موئے مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے, اور اسے اپنے پاس لے کر اور اسے تبرک کے طور پر اپنے گھروں میں رکھا کرتے تھے. بعض کتب سیرت میں ملتا ہے کہ قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کی غرض سے اپنے جاسوس جب روانہ کیے تو ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور تمام معاملات کا جائزہ, جب وہ تمام معاملات اور حالات کا جائزہ لے کر اپنے سرداروں کے پاس پہنچا تو کہنے لگے کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ کہنے لگے کہ کیوں؟ کہنے لگا کہ میں نے نجاشی کو دیکھا ہے اور قیصر و کسرا کی شان و شوکت دیکھی ہے, واللہ کسی بادشاہ کی وہ شان و شوکت نہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. وہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان پر ایسے وارستہ ہوتے ہیں, ایسے حضور کی شان پہ گویا قربان ہوتے ہیں کہ اپنے نبی کے منہ مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. وہ ایسے ان کے غلام ہیں کہ جب ان کا نبی کسی ضرورت سے اپنا لعاب دہن نکالے وہ ان کے لعاب دہن کو زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنی ہتھیلیوں میں لے کر اور اسے مل کر کے اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں. وہ ان کے بول و براز کا ادب کرتے ہیں. تو واللہ تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی بھی صحابہ ایسے احترام اور ادب کرتے, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک صحابہ کو عطا فرمائے. بخاری شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے روایت کیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر اقدس منڈوایا تو اپنے بال جب ترشوائے اور منڈوائے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان وہاں موجود تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو اپنے قریب بلایا اور وہ تمام بال مبارک انہیں عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو طلحہ انصاری انہیں تمام صحابہ میں تقسیم کر دو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک عطا فرمائے. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ گوشہ بھی گویا وہ خالی نہ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی چار کیفیات تھیں. کبھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ کے کان کے گویا نصف گوشت تک رہتے, اور کبھی یہ عالم ہوتا کہ کان کی لو تک رہتے. کبھی فرماتے ہیں کہ جب بال مبارک دراز ہوتے تو کانوں سے نیچے آ جاتے, اور کبھی فرماتے ہیں کہ شانہ اقدس تک بال رہتے تھے. یہ چار کیفیات تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیل کثرت سے استعمال فرماتے, سر میں تیل کا استعمال کرتے اور کنگا بھی فرمایا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی یہ کیفیات تھی. حضرت انس کی روایت سے جیسے پتہ چلا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو اقدس اور آپ کے منہ مبارک کو جمع کرتے اور اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے. آئیے بخاری شریف کی وہ روایت کہ جسے حضرت انس نے روایت کیا اور دیگر صحابہ سے بھی منقول ہے بعض کتب احادیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا, اور حضرت ام سلمہ اس موئے مبارک کا کیا کرتی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موئے مبارک کو چاندی کی ایک ڈبیا میں رکھا, اور جب بھی کوئی بیمار آتا عورتیں اپنے بچوں کو لے کر کے آتی کہ ہمارا بچہ بیمار ہو گیا, حضرت ام سلمہ ان سے کہتی کہ ایک کٹورے میں پانی لے آؤ, اور جب وہ پانی لے کر کے آتی حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موئے مبارک کو جسے چاندی کی ڈبیا میں آپ نے سجا کر کے رکھا تھا اس پانی کے کٹورے میں اس ڈبیا کو ایسے ہلا دیا کرتی, اور اس کے بعد فرماتی کہ اب اپنے مریض کو یہ پانی پلاؤ. وہ مریض پانی پیتا اور فوراً صحتیاب ہو جاتا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی کیفیت ہے. بخاری ہی میں روایت آتی ہے کہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک ہے, اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یا اہل انس یعنی حضرت انس کے اہل خانہ میں سے کسی نے ہمیں عطا فرمایا. تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت ملاحظہ فرمائیے. حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ واللہ میرے پاس دنیا بھر کے ساروں سارے ساز و سامان اور دنیا و مافیہا کی ہر شے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک عزیز ہیں. یعنی اس دنیا اور اس دنیا میں ہر موجود ہر شے میرے نزدیک اس سے کمتر ہے کہ وہ خوش نصیب کہ جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہوں۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا، اور آپ کے اس وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ یقیناً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بال میں معجزات ہیں۔ حضرت انس نے یہ وصیت فرمائی۔ آئیے شفا شریف میں حضرت قاضی عیاض رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ایسے سپہ سالار تھے کہ ان کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا، یعنی اللہ کی تلوار کا انہیں لقب دیا گیا۔ حضرت خالد ابن ولید کی جرأت کا کیا عالم تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے وہ نمایاں تھے، لیکن ان کی عقیدت کا راز معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے کہ حضرت خالد ابن ولید ایک جنگ میں لڑتے لڑتے اچانک پریشان حال ہو گئے، اور ان کی پریشانی ان کے چہرے سے آیا، اور ارد گرد گویا کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے ہمارے سپہ سالار، اے ہمارے امیر، کیا بات ہے کہ جنگ کا میدان گرم ہے لیکن آپ کسی چیز کی تلاش میں ہیں؟ حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ میری ٹوپی میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک لگا رکھا تھا، وہ ٹوپی میرے سر سے کہیں نکل گئی اور میں اس کی تلاش میں ہوں۔ حضرت خالد ابن ولید جیسا جرأت مند آدمی، ان کے جیسا دلیر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے گویا یوں فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ٹوپی میں اسے سی رکھا تھا، اور تمام جنگوں میں آپ کامیاب ہوتے رہے۔ علیہ وسلم کے گویا منہ مبارک کی صحابہ اس طریقے سے احترام اور ادب کیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ایک بال کو اذیت دی وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے ایسا ہی کیا کہ گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ اب آئیے آخر میں حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب انفاس العارفین میں اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک وقت ایسا آیا اور میں اس قدر بیمار ہوا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی، اور تمام اہل خانہ گویا نا امید ہو چکے تھے اور رونا شروع کر دیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن اسی حالت میں میں اپنے بستر میں لیٹا ہوا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ شیخ عبد العزیز تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے عبد الرحیم، تمہارے پیر گویا دروازے کی جانب ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تمہاری عیادت کے لیے تشریف لانے والے ہیں، اپنے پیروں کو ذرا دروازے سے ہٹا دو۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے مجھ میں اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ میں کسی سے کلام کرتا۔ کہنے لگے کہ میں نے اشارے سے اپنے احباب سے کہا کہ ذرا سا میرے پیر اس دروازے سے ہٹا دو۔ جب مجھے ویسا کیا گیا اور میرے پیر جیسے ہی دروازے سے ہٹے، کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار عبد قرار تشریف لے آئے، اور تشریف لانے کے بعد میرے سر کو اپنے گویا دامن میں ایسا لیا کہ سرکار کی ریش مبارک میرے چہرے سے مس ہونے لگی، اور میرا پسینہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تر کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے بیٹے کیا حال ہے؟ میں نے اپنی کیفیت بتائی اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ برسوں سے میری یہ تمنا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی موئے مبارک مجھے عطا ہو جائے، میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سرکار نے میرے اس خیال سے مطلع ہو کر اور اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر اور دو موئے مبارک مجھے عطا فرمائے، میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جلوہ گر ہیں اور یہ خواب کیسی کیفیت ہے، معلوم نہیں کہ بیدار ہونے کے بعد یہ موئے مبارک میرے ہاتھ میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں انہی خیالات میں تھا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ موئے مبارک بیداری میں بھی تمہارے پاس ہی ہوں گے۔ واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دعائے صحت فرمائی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ بیداری کے بعد میں نے اپنے اطراف میں جب دیکھا، اپنے ہاتھوں میں دیکھا، تو مجھے موئے مبارک نظر نہیں آئے، مجھے بڑا ملال ہوا اور افسوس کرنے لگا کہ حضور کے موئے مبارک عطا فرمائے لیکن وہ مجھے مل نہیں رہے۔ کہتے ہیں اسی کیفیت میں تھا کہ پھر سرکار نے کرم فرمایا اور فرمایا عبد الرحیم وہ موئے مبارک تمہارے تکیے کے نیچے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے جب تکیہ ہٹایا تو واقعی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک موجود تھے۔ اب آئیے شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کے تین کمالات دیکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موئے مبارک عطا فرمائے اور اس کے بعد جب مجھے صحت نصیب ہوئی تو میں نے وہ موئے مبارک بڑے احترام سے انہیں ایک صندوق میں رکھا اور لوگوں کو ہم اس کی زیارت کرایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک موقع پر تین افراد میرے پاس آئے اور وہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ موئے مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز نہیں۔ جب بہت زیادہ بحث و تکرار ہوئی تو میرے احباب نے یہ کیا کہ وہ موئے مبارک اس کمرے سے نکال کر اور باہر تپتی دھوپ میں اور سورج کے نیچے جب ان موئے مبارک کو لایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا اوپر سے آ کر اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک پر سایہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان تین افراد میں سے ایک تائب ہو گیا، توبہ کر کے وہ ایک طرف ہو گیا۔ دونوں نے اب بھی یہی کہا کہ یہ کوئی اتفاقی امر ہے اور فی الواقع یہ حضور کے موئے مبارک نہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ دوبارہ جب موئے مبارک کو کمرے سے نکال کر پھر باہر لایا گیا، پھر اسی طریقے سے بادل نے سایہ کیا، دوسرا شخص بھی تائب ہو گیا، تیسرا ابھی بھی معترض رہا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ تیسرا کے جب ہم نے ان موئے مبارک کو باہر نکالا پھر بادلوں نے سایہ کیا، وہ تیسرا شخص بھی تائب ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک کمال تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کا یہ دیکھا، اور فرماتے ہیں دوسرا کمال یہ دیکھا کہ سرکار کے یہ موئے مبارک آپس میں ملے ہوئے تھے، لیکن جب کبھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان موئے مبارک کی زیارت کرتے اور سرکار پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تو یہ موئے مبارک علیحدہ ہو کر اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ یہ دوسرا کمال، اور تیسرا کمال موئے مبارک کا میں نے یہ دیکھا کہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت کے لیے حاضر آئے، اور جب میں نے صندوق نکالا اور جب تالا چابی لگا کر کے کھولنے لگا، کہتے ہیں کہ باوجود کوشش کے وہ تالا مجھ سے نہیں کھلا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ دوبارہ سے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرو اور اس کے بعد کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی لوگ باہر نکلے اور میں نے کھولا تو فوراً ہی تالا کھل گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں میں کوئی شخص ایسا تھا کہ جو طہارت کامل جسے حاصل نہیں تھی اور وہ اچھے طریقے سے پاک نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ایسے لوگ حضور کے موئے مبارک کی زیارت کے لیے آئے تو ایسی حالت میں وہ تالا نہیں کھلا۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی کیا کیفیت ہے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں اس شہر کراچی میں کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود ہیں. ہمیں کوشش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان منہ مبارک کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں اور اپنے دلوں کو منور کرنا چاہیے. تبارک و تعالی ہمیں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان منہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے. علماء یہاں بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا ایک اعزاز یہ بھی ہے, ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وصال اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اب بھی اگر کسی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں سے ایک بال بھی اگر ہے تو وہ اس کا تجربہ اور مشاہدہ کر لے کہ اس میں سے مزید شاخیں نکلتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا منہ مبارک سے اب بھی ایسا حسی تعلق ہے کہ اب بھی آپ کے بال مبارک میں سے گویا شاخیں نکلتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور آپ کے منہ مبارک کی بار بار زیارت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.